الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے جو شام کا یہ بیان کا سلسلہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور محبت سے متعلق بیان شروع کیا تھا، کچھ حصہ تو گزشتہ جمعے گزر گیا تھا، باقی حصہ انشاءاللہ آج بیان کیا جا رہا ہے. گزشتہ جمعے جو کچھ عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو دونوں چیزیں برابر کی رکھنی چاہیے، ایک طرف تو خوف بھی اس کا بندے کے اوپر ہو تو دوسری طرف اس کی رحمت سے بھی وہ پر امید ہو. خوف اور امید، ان دونوں چیزوں کا توازن جب برقرار رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں بندہ صحیح معنوں میں تقوی کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے. گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ خوف کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور محبت کے نتیجے میں انسان اطاعت اور عبادت خوش دلی کے ساتھ انجام دیتا ہے. انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے، کہ انسان برائیوں سے رک جائے اور نیکیاں کرنے والا بن جائے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ عوامر پر عمل کرنے والا، نواہی سے اجتناب کرنے والا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. تو جس بندے کو یہ صفت نصیب ہو جائے یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہے. متقی حضرات ہی کو اللہ پاک نے اپنا دوست ٹھہرایا ہے. قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف اور صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو متقی ہیں، اور متقی لوگ وہی ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ بجا لاتے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہتے ہیں. تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے مثال میں پیش کیا تھا کہ خوف اور امید یہ دو پر ہیں کہ جن میں توازن برقرار رہے گا تو نیک صالح انسان اس دنیا سے پرواز کرتا ہوا جنت کے اونچے مراتب تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر توازن میں بگاڑ آ جائے تو جس طریقے سے پرندے کے پروں میں سے اگر ایک پر میں خرابی آ جائے تو اس کی پرواز متاثر ہو جاتی ہے. تو یہی حال انسان کا بھی ہوگا کہ اگر اس کے خوف اور محبت یا خوف اور امید کے درمیان جو توازن ہے، اس توازن میں اگر خرابی آ گئی تو انسان کا توازن بگڑ جائے گا، پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ پاک کی مرضیات تک نہیں پہنچ پائے گا. ہم نے عرض کیا تھا کہ خوف بھی اگر حد سے زیادہ ہو تو انسان نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر امید حد سے زیادہ ہو تو انسان حد سے تجاوز کرنے والا بن جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر شریعت مطہرہ نے اعتدال ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اعتدال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ خوف کتنا کار آمد ہوتا ہے اور امید کتنی کار آمد ہوتی ہے. حدیث مبارک کی وہ دعا آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس میں خوف کو اعتدال کے طور پر بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہم آپ سے خوف اور آپ کے خشیت کا اس درجے میں سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے. بندے کو اپنے رب کا اتنا خوف میسر آ جائے کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ انسان گناہوں سے برائیوں سے رک رہا ہے تو یہ ایک خوف اس کے لیے کافی ہے. اور امید کی بھی حد اعتدال بیان کی تھی کہ امید اس حد تک ہونی چاہیے کہ انسان اعمال صالحہ کر لینے کے بعد، جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے اس پر عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد کامل مکمل اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے اوپر لگائی تھی میں نے وہ نبھا دی، اب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پاک نبھا دیں گے. یہ ہے امید. اور اس میں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کر دی تھی. فرمایا تھا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان، دانا انسان، سمجھدار انسان وہ ہے، من دان نفسہ، کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، اپنے نفس کو تابع بنایا شریعت مطہرہ کی. وعمل لما بعد الموت، نفس کو قابو میں لانے کے بعد اس نے ما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے تیاری کی. اور دوسرا حصہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز اور بے کس بے سر و سامان آخرت کے اعتبار سے وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، خواہشات اس کی اصل ہوں، نفس ان خواہشات کا تابع بن گیا. اور فرمایا کہ نفس کو خواہشات کے تابع کر لینے کے بعد تمنا علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، مہربان ہے، معاف کر دے گا، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والی امید ہے. امید وہ والی کار آمد ہوگی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری کرنے کے بعد، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار ہو، تو وہ امید اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوگی. لیکن گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں دھنس کر پھر وہ یہ آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص دھوکے کا شکار ہو رہا ہے، دھوکے میں پڑ رہا ہے. یہ خالی اللہ پاک کے غفور اور رحیم ہونے کو تو دیکھ رہا ہے، اسے جبار اور قہار ہونے کو نہیں دیکھ رہا. پھر ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعتدال کو بیان کرتے ہوئے ہر جگہ، جہاں کہیں جنت کا تذکرہ فرمایا تھا، دوزخ کو بھی ساتھ میں بیان فرمایا، تاکہ صرف جنت کے تذکرے کے آنے کے بعد لوگ غافل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہوں میں کھلی زندگی نہ گزارنے بیٹھ جائیں. جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ کا تذکرہ کیا، جہاں دوزخ کا تذکرہ آیا تو جنت کا تذکرہ کیا، تاکہ حد اعتدال پر قائم اور دائم رہیں. اور پھر اللہ پاک نے وہ پیغام بھی دیا اپنی ذات عالی کے بارے میں، فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے اس بات سے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، حد سے زیادہ مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور ساتھ میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ، یہ بات بھی یاد رکھیں میرے بندے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. جیسا کہ شکر کے بارے میں فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو یاد رکھو کہ میں اپنی نعمتوں کو چھین لوں گا. ان عذابی لشدید، یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت. اللہ تعالیٰ نے اعتدال پر رکھنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اپنے بندوں کے سامنے رکھا، تاکہ بندے صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہی حال خوف اور امید کا ہے کہ ایک طرف اللہ پاک کا ڈر بندے کے دل میں موجود ہو، تو دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی ہو. ان دونوں میں جب توازن برقرار رہے گا، حد اعتدال پر ہوں گے. اسی کے بارے میں امام غزالی نے فرمایا تھا کہ یہ دو پر ہیں کہ جن کے ذریعے سے عباد صالحین، یعنی نیک بندے، ان دو پروں کے ذریعے سے پرواز کر کے دنیا سے آخرت کی بلند منزلوں تک جا پہنچتے ہیں. تو یہ اعتدال بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر خوف یکتا تاری ہو جائے تو وہ بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان نا امیدی کا شکار بنتا ہے. اور اگر صرف رحمت انسان پر غالب آ جائے تو وہ اس کو آزاد چھٹی دینے کا سبب بن جاتا ہے، انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. تو غرض یہ ہے کہ یہ تو پچھلے جمعے مضامین بیان ہوئے تھے، پھر اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیا تھا کہ فاتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرات صحابہ اکرام خوف زدہ ہوئے اور ڈرنے لگے، کہا کہ ہم کہاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے حق کے مطابق تقوی کہاں اختیار کر سکتے ہیں. اس خوف کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے دوسری آیت بھی نازل فرمائی تھی اور فرما دیا تھا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے تقوی اختیار کرو. ہر شخص کا معاملہ چونکہ رب ذوالجلال سے جدا جانا ہے، الگ الگ معاملات ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی وساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی زندگی کے مطابق، جس انداز میں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ہم سے تقوی اختیار کرے. تو اس تقوی کی بدولت اللہ پاک کے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. آج جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت بھی اسی مضمون سے منسلک ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے سے خوف رکھنے والوں کو بشارت دی. فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوا اس کے لیے فرمایا کہ جنتان، دو دو جنتیں ہیں، یک نشد دو شد، ڈبل ڈبل جنتیں، ڈبل ڈبل نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، وہ بندہ کے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد جو اونچے درجے کے تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کو کبھی کسی موقع پر گناہ کا موقع مل گیا، گناہ کے تمام اسباب بھی میسر ہیں، تنہائی بھی موجود ہے، یا گناہ کا جو بھی تقاضا اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس کو انجام دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے، گناہ کو کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، اگر بالفرض وہ گناہ تنہائی میں کیا جاتا ہو تو تنہائی بھی میسر ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی، تمام کے تمام راستے گناہ کو کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے رک گیا تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ جس کو یہ احساس تھا کہ آج اگر میں تنہائی کے اندر چھپ کر اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کو ناراض کر رہا ہوں، تو کل اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ گناہ کے انبار مجھے اپنے ساتھ لے جا کر اس کا سامنا کرنا ہے، اس احساس حضوری کو اس نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ یہاں پر حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہوتا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے ڈرا اس کے لیے دو جنت، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو دو جنتیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا، حساب کتاب کے دن اپنے اعمال صالح اعمال سیئہ، خیر اور شر دونوں قسم کے بوجھ انسان لیے ہوئے حاضر ہوں گے، اس دن پہلا مرحلہ تو اللہ پاک کا سامنا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد حساب اور کتاب ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا، یا تو جس کے لیے جنت مقرر ہوگی تو جنت کا فیصلہ ہوگا، جس کے لیے جہنم مقرر ہوگی تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن اول مرحلہ تو اللہ پاک کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ ہمارا سامنا کرنے سے ڈرا کہ گناہ لے کر اللہ کو کس منہ سے سامنے اس کے جاؤں گا، کیا شکل اس کو دکھاؤں گا، تو ایسے خوف زدہ ہونے والے بندے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دو دو جنتیں ہیں۔ بہت سے لوگ اسی آسرے میں رہ جاتے ہیں، چلو گناہ کر لیں گے، معافی تلافی کر لیں گے، اسی ڈھیل کے اندر بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، زنگال ہوتے چلے جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے ڈرنے والے بندوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو بندے سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوان ہیں، بڑھاپے میں جا کے خوب اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گارنٹی کسی کو نہیں دی گئی کہ جوان نہیں مرے گا۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بچے بھی مر جاتا ہے، حتیٰ کہ بچہ رحم مادر کے اندر ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، زندگی ملی دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ موت کا شکار ہو گیا، ولادت سے پہلے وفات ہو جاتی ہے، بہت سو کی ولادت کے فوراً بعد، بہت سو کی بچپن میں، بہت سو کی لڑکپن میں، بہت سو کی نوعمری میں، بہت سو کی نوجوانی میں، بہت سو کی ادھیڑ میں، ہر مرحلے ہر موقع پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس دھوکے میں مبتلا ہونا کہ چلو ابھی تم جوان ہیں، خوب دل بھر کے عیاشیاں کر لیں، بدماشیاں کر لیں، بڑھاپے میں خوب اللہ اللہ کریں گے، تسبیحاں گھمائیں گے، تو یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو یہ مہلت یا یہ گارنٹی نہیں ملی کہ وہ کتنا جیے گا، کتنا زندہ رہے گا، اور بچپن سے جو انسان عادت ڈالتا ہے وہی بچپن تک جاتی ہے۔ اگر اس نے بچپن کے اندر، لڑکپن میں، جوانی میں اپنے آپ کو پاک صاف اخلاق کا حامل بنایا، پاکیزہ زندگی بسر کی، تو دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی ملے گی اور ہر روز آنے والا اس کے لیے پہلے دن سے بہتر ہوگا، کیونکہ جوانی کا عالم جس نے پاکیزہ گزار لیا یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جوانی کا عالم پاک اور صاف گزارنے والوں کو اللہ پاک نے بشارت سنوائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، احکامات میں دونوں برابر ہوا کرتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس نے اپنی جوانی کا عالم پاک و صاف گزار لیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے سایہ میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب جوانی پاکیزہ گزر گئی تو ادھیڑ اس سے اور زیادہ اچھا ہوگا، اور بڑھاپے کا تو کہنے ہی کیا کہ نور اعلی نور ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کی جوانی خراب گزرتی ہے، گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، گناہوں کے چسکے پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو جوانی میں قابو نہیں کیا تو وہ ہر بڑھتے ہوئے لمحے کے اندر برائیوں کے اندر آگے ہوتے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی خواہشات چونکہ جوان ہوتی ہیں، جذبات جوان ہوتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکر اور احساس نہیں ہوتا. وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں. اسی دھوکے کے اندر بسا اوقات وہ اپنے گناہوں کے انبار کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس احساس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. جزا سزا تو بات کی بات ہے، پہلا مرحلہ تو اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، کس منہ سے اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر گناہ اپنے ساتھ لے گئے تو کس منہ سے اس کا سامنا کریں گے. وہ جب پوچھے گا کہ یہ گناہ لائے ہو، یا فلانا گناہ کیوں کیا جس سے تم کو منع کیا گیا تھا، انبیاء آئے، کتابیں لائے، قرآن و حدیث نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ امور جائز ہیں، یہ امور ناجائز ہیں، ان کاموں کو کرنا، ان کاموں کو نہ کرنا، اس کے باوجود بھی ایک مومن کی حالت یہ ہو کہ اللہ پاک کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے اور خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے اندر ہم آ جائیں گے، یہ خوش فہمی اس کو گمراہ کر دے گی، جہنم میں لے جانے کا سامان بنے گی. تو اللہ پاک نے اس آیت میں بشارت دی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوئے، ان خوف زدہ ہونے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک جنت نہیں دو دو جنتیں رکھی، ڈبل اجر ان کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور بندے کے دل میں جتنی زیادہ اللہ پاک کی معرفت ہوتی ہے تو اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور خشیت ہوتی ہے. ایک چھوٹا نا سمجھ بچہ ہو، اس کے سامنے کوئی بادشاہ آ جائے، وزیر آ جائے، سفیر آ جائے، وہ اس کو کوئی خاطر میں نہیں لائے گا، لیکن ایک بڑا آدمی سمجھدار ہوشیار جو بادشاہ کے مرتبے اور منصب اور مقام سے واقف ہو، اس کے سامنے اگر بادشاہ آ جائے تو وہ تھر تھر کانپے گا، یا بادشاہ کے دربار میں اگر اس آدمی کو بلا لیا جائے تو وہ خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں. تو بندے کے اندر جتنی زیادہ اپنے مالک حقیقی کی معرفت ہوگی، جتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ پاک کی پہچان ہوگی، جتنا زیادہ اس کا دھیان اور قرب کا احساس ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر خوف اور خشیت ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ براہ راست احکامات اترتے تھے، آیات اترتی تھیں، براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، تو ان کے ایمان اتنے پختہ تھے، اتنے انجلے اور منجلے تھے کہ وہ لوگ اللہ پاک سے اس قدر ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے. ایک جگہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پاک سے اتنے زیادہ شرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو لپیٹ لپیٹ کے سینے کے بل دوہرے ہو جاتے ہیں. اَلَا يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ يَسْتَخْفُوا مِنْ، اللہ پاک سے شرم حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے دوہرے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، اللہ پاک کی معرفت سے غافل ہیں، وہ کھلم کھلا سرکشیاں کرتے پھرتے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو ٹھکراتے پھرتے ہیں. تو یہ بندے کا خوف اللہ کے تقرب کی بنا پر ہوتا ہے کہ جس بندے کے دل میں جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جو بندہ اپنے رب کا، اپنی ذات کے ساتھ جتنی زیادہ قربت کا احساس رکھے گا، اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں خوف اور خشیت ہوگی. بے شمار تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جب بندوں کے دل میں یا بندیوں کے دل میں خوف خدا موجود تھا تو اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان فرمائے، ایک واقعہ بیان فرمایا جو حدیث الغار کے نام سے معروف اور مشہور ہے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تین قسم کے افراد تھے جو دوران سفر جا رہے تھے اور بارش ہو گئی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اور اس غار کے اوپر جب بارش تیزی کے ساتھ ہوئی، پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، تو ایک اوپر سے بڑی پتھر کی چٹان وہ بھی پانی کے بہاؤ سے پھسلی اور پھسل پھسل کر نیچے آئی اور غار کے دہانے پر آ کر رک گئی اور ٹک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا. یہ تینوں افراد غار کے اندر بند ہو گئے اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ ان تینوں کے دھکیلنے سے نہیں ہل رہا تھا. تو وہاں پر تینوں افراد نے اللہ پاک سے خالصتاً اپنی اپنی زندگی کے وہ عمل پیش کیے جن کو وہ اپنی زندگی کا خلاصہ و نچوڑ سمجھتے تھے. مختصراً یہ کہ ان میں سے تو ایک شخص وہ تھا جو اپنے ماں باپ کی بھی خوب خدمت کیا کرتا تھا، اپنی اولاد کی بھی پرورش کیا کرتا تھا. اس کے پاس بکریاں وغیرہ تھیں، بکریاں چرانے کے لیے دن بھر وہ نکل جایا کرتا تھا. چرانے کے بعد شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر وہ اپنے پیالے میں بھرنے کے بعد اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے دودھ دیا کرتا تھا. ایک دن وہ چارے کی اور پتوں کی اور اس کی ہریالی کی تلاش میں کافی دور نکل گیا. واپس جب لوٹتے لوٹتے گھر پہنچا تو گھر پہنچنے تک رات کا حصہ کافی گزر چکا تھا, بوڑھے والدین سو چکے تھے. اب یہ شخص جب آیا تو والدین تو سو چکے بھوکے, اور اولاد اور بیوی بھوکے پیاسے انتظار میں بیٹھے ہیں. بچے بلک رہے تھے کہ ابو دودھ دے دیں, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. ایک طرف اولاد کی محبت تقاضا کر رہی تھی کہ ماں باپ سے پہلے اس کو دودھ دے دوں, بیوی بچوں کو, لیکن دوسری طرف ماں باپ کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ماں باپ کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہوئے میں اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ کیسے بھر لوں. چنانچہ دودھ نکالنے کے بعد دونوں کٹورے بھر لیے, اور اس کے بعد حسب عادت اپنے والدین کے سرحانے دودھ کے بھرے ہوئے کٹورے لیے کھڑا رہا, اس انتظار میں کہ شاید والدین کی آنکھ کھلے بھوک پیاس کی وجہ سے تو پہلے ان کو دودھ پلا دوں, بعد میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا. ساری رات وہ اسی انتظار میں کھڑا رہا, حتیٰ کہ صبح جب والدین کی آنکھ کھلی تو پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا, بعد میں اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلایا. تو دعا کی کہ اے اللہ, اگر وہ عمل میرا خالصتاً آپ کی رضا کے لیے تھا تو آپ اس عمل کی برکت سے ہماری غار کا پتھر کھسکا دیجیے. چنانچہ اس دعا کے ہوتے ہی ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ پتھر کھسکا اور غار کے اندر تھوڑا سا خلا پیدا ہوا, اور اتنا ہوا لیکن اس میں سے تینوں نکلنے کے قابل نہیں تھے. وہ چٹان ہلکی سی سرک گئی. دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا, اس کا عمل یہ تھا, اس نے کہا کہ اے اللہ, ایک موقع پر میں مزدوروں کو لایا تھا, کام کاج کرایا تھا, مزدوری کے اندر سب کو اجرت دے دی. ایک مزدور, اس سے میری جھڑپ ہو گئی, اس نے کہا نہیں مزدوری کم ہے. میں نے کہا نہیں, اتنی طے ہوئی تھی, بات خراب ہو گئی, وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی مزدوری سے جانور وغیرہ خریدے جو اس کی اجرت بنتی تھی, اس سے میں نے اس کو تجارت میں لگایا, اور اس نے میں نے بکریاں وغیرہ خریدی اور اس نے بچے دیے. ہوتے ہواتے وہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گئے, اونٹ بکریاں گائے اور بہت بڑے اموال کی شکل میں اس کی ساری وہ اجرت سے بہت بڑا ذخیرہ وجود میں آ گیا. کافی زمانہ گزرنے کے بعد جب اس شخص کو بہت زیادہ مال کی ضرورت پڑی تو اس نے سوچا کہ چلو فلانے کے اوپر جو میرا حق تھا اجرت والا وہ جا کے وصول کروں. وہ لینے کے لیے جب اس کے پاس آیا, کہا کہ میں فلانا فلانا ہوں, ڈرتا ہوا آیا تھا کہ نہ جانے وہ مجھے پہچانے گا بھی کہ نہیں, پہچان بھی لیا تو ہو سکتا ہے دھتکار کے بھگا دے, گس وقت نہیں لی تھی, آج کیا لینے آ گئے. چنانچہ آ کر جب تعارف کرایا, یاد دلایا, تو اس نے کہا کہ یہ سامنے جتنے بھی مال مویشی نظر آ رہے ہیں, یہ بھیڑ بکریاں, یہ جانور, یہ بھرا ہوا میدان, یہ سارا کا سارا تمہارا, اس کی خدمت کرنے والے سارے غلام تمہارے ہیں. کہنے لگا اللہ کے بندے, کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, کیوں طنز کر رہے ہو, کیوں مجھے تانا دے رہے ہو؟ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت حال بیان کر رہا ہوں کہ یہ پورا کا پورا تمہاری اسی اجرت سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے لگایا, اور اس سے اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ آج اتنا بڑا ثمرہ نظر آ رہا ہے. چنانچہ اس نے تمام کے تمام جانوروں کو اور غلاموں کو لیا اور وہ اپنے گھر کو روانہ و دوانہ ہوا. تو اس شخص نے دعا کی کہ اے اللہ, یہ اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری اور اتنی محنت جو میں نے اس کی اس سرمایہ کے اوپر کی, اگر یہ عمل میرا خالصتاً آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس عمل کی برکت سے آج ہمیں نجات دے دیجیے. پھر گڑگڑاہٹ ہوئی, وہ چٹان کھسکی اور مزید فاصلہ پیدا ہوا, لیکن نکلنے کا راستہ ابھی تک نہیں بنا. تیسری نے اپنا عمل پیش کیا, کہا کہ اے اللہ, ایک موقع ایسا تھا کہ میں اپنی چچزاد بہن کے اوپر عاشق ہوا, اس کے ساتھ میں نے گناہ کا ارادہ کیا, سارے معاملات طے ہو گئے مرحلہ وار, موقع یہاں تک آ گیا کہ تنہائی ہو گئی, جو مقرر رقم تھی وہ بھی مقرر ہو گئی. جب تنہائی کے اندر ہم بند کمرے میں جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ سارے کھڑکی دروازے بند کر لو. سب بند ہو جانے کے بعد وہ جو خاتون تھی, وہ جو اس کی چچزاد بہن تھی, تھر تھرانے لگی, کب کپانے لگی, خوف زدہ ہو گئی, روب تاری ہونے لگا اس پر. کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں ڈرتی ہو, تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ذات دروازے اور کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود بھی ہماری اس بری حرکت کو دیکھ رہا ہے, اس سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ اس کو کیا جواب دوں گی. اس خوف کا تذکرہ سنتے ہی یہ پیچھے ہٹ گیا اور گناہ کے قریب نہیں گیا. کہا کہ اے اللہ, اگر آپ کی رضا کے لیے وہ میں نے گناہ سے اجتناب کیا تھا, اپنے آپ کو بچا لیا تھا, تو ہمارے لیے اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دیجیے. چنانچہ گڑگڑاہٹ ہوئی اور اللہ پاک نے چٹان کو کھسکا دیا, اور ان تینوں لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا, اور یہ تینوں زندہ سلامت اس سے نکل آئے. تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں گناہ کی تیاریاں مکمل ہو چکی, زنا کی تیاریاں مکمل ہیں, بالکل قربت ہو چکی ہے, لیکن اس موقع پر اس خاتون نے اللہ کے خوف کا اظہار کیا, کپ کپا گئی, لرزہ اس پر طاری ہوا, تو اللہ پاک نے اس عمل کی دنیا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبولیت دکھا دی. اللہ پاک نے ان تینوں کو اس انداز سے پھنسا کر اپنے اپنے مقبول عمل کی اللہ پاک نے اظہار کروا کر دکھا دیا کہ اللہ پاک ایسے کام کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں. اسی قسم کا واقعہ, دوسرا واقعہ بیان ہی اسی انداز کا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کہ ایک شخص جو تاجر تھا اور دوسرا شخص عبادت گزار تھا, اس عبادت گزار کے ہاں فقر و فاقہ ہوا تو اس نے اپنی بیگم کو بھیجا کہ جاؤ فلانے تاجر سے جو سوداگر ہے اس سے سامان لے آؤ. تو جب وہ وہاں گیا تو اس نے اس کے اس فقر و فاقہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ سامان تو تمہیں دے دوں گا لیکن بدکاری کرنی پڑے گی. یہ واپس لوٹ آئی. پھر بچے بھوک سے بلک رہے تھے, کہا کہ ہم تو انتظار میں تھے کچھ کھانے پینے کو لائیں گی آپ. پھر یہ مجبور ہوئی بھوک سے, پھر دوبارہ اس کے پاس گئی تو اس نے پھر یہی صورتحال ظاہر کی. تو اس نے مجبور ہو کر اس بات کا اظہار کر دیا, امادگی ظاہر کی. اس کے بعد بھی وہی موقع ہوا بالکل اسی انداز سے, جب تنہائی ہو چکی تو یہ عورت خوف سے کپکپانے لگی. اس خوف کی وجہ جب دریافت کی تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں صرف بھوک اور فقر کی مجبوری کی وجہ سے اس گناہ پر آمادہ ہوئی ہوں, ورنہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس خوف کی وجہ سے وہ تاجر بھی پیچھے ہٹ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کو جا کر ہمارا پیغام دے دیں کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا. حضرت موسیٰ تشریف لائے, پوچھا کہ فلاں ابن فلاں تو نے کوئی نیکی کی ہے جس کی بدولت اللہ پاک تجھ سے راضی ہوئے اور اللہ پاک نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا, وہ نیکی ایسی ہے جو تو اور تیرا اللہ جانتا ہے. اس پر اس شخص نے پورا قصہ بیان کیا, ساری حقیقت حال بیان کی کہ یہ معاملہ اس انداز سے ہوا تھا, اس کی بدولت اللہ پاک نے آپ کی زمانے مبارک سے میرے گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھجوا دیا ہے. تو تنہائی کا موقع ہو, گناہ کے سارے سامان میسر ہوں, اس کے باوجود انسان اگر گناہوں سے رک جاتا ہے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے سامنے جواب دہی کے احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرا, خوف زدہ ہوا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں دو جنتیں رکھیں. حدیث مبارک جو ابھی سنائی ہے اس میں بھی ایک وہ بھی ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ پاک سات قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے, تو جہاں نوجوان ہے وہاں پر فرمایا کہ ایک وہ بھی شخص ہے کہ جس کو کسی خوبصورت اور خوبصیرت نہ خوبصورت, اس لیے کہ اگر سیرت اچھی ہو تو کبھی بھی وہ گناہ کی طرف دعوت نہ دے. فرمایا کہ خوبصورت حسب نسب والی مالدار عورت نے, جو حسن و جمال والی تھی, اس نے کسی کو گناہ کی طرف دعوت دی. اس دعوت کے جواب میں اس نے کہا انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی گناہ کی دعوت ملی ہو اور اس کے اوپر وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا, تو فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم بزرگو, اللہ کا خوف, اس کے سامنے جواب دہی کا احساس, یہ وہ اونچی چیز ہے کہ جس کے مد نظر ہوگی کبھی بھی انسان گناہ پر آمادہ نہیں ہوگا. سوچنے میں تو بڑی آسان سی بات لگتی ہے کہ کوئی گناہ کی طرف دعوت دے انسان پیچھے ہٹ جائے, لیکن موقع آنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی اور آسان بات نہیں ہے. یہ جو اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے حسن و جمال کے ہوتے ہوئے پیشکش آتے ہوئے انسان رک جائے تو اس کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے. نوجوانوں کو یا ادھیڑوں کو یا بوڑھے کو اگر کہیں سے پیشکش آ رہی ہو تو انسان فوراً دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہن بھائی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں فلاں, مختلف دھوکوں کا شکار ہو کر انسان پہل کر لیتا ہے اور نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے لیے گناہوں کا سامان کر لیتا ہے. تو میرے محترم بزرگو, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو استحضار ہے, یہ وہ اونچی چیز ہے جو بندوں کو گناہوں سے روکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھا, وہ کسی عورت پر عاشق ہوا اور موقع پا کر اس کو پیغام دیا کہ میں تم سے گناہ کا ارادہ رکھتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, سمجھدار خاتون تھی, کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ 40 دن تک تم کو نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہوگی, اس شرط کو پورا کر دو تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی. وہ نوجوان دلی دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلو 40 دن کی بات ہے, 40 دن بعد میری خواہش پوری ہو جائے گی اور نماز با جماعت پڑھنا کون سا مشکل کام ہے, ویسے پڑھتا تو ہوں, چلو اور اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا. اس عورت کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کے ساتھ 40 دن تک نماز با جماعت کا اہتمام کیا. جب 40 دن گزر گئے تو دل کی کایا پلٹ چکی تھی, دل کی حالت بدل چکی تھی, وہاں سے پیغام آیا کہ ہاں بولو اب کیا صورتحال ہے, کیا کرنا ہے, تیار ہو گناہ کے لیے؟ تو جواب دیا کہ اب تمہاری محبت کے بجائے اللہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں, دل سے سارا وہ زنگ اور میل کچیل اور دنیاوی جو خواہشات جو شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں, کہا کہ سب کچھ سارا زنگ دور ہو چکا ہے. چنانچہ ان خاتون نے اس پورے واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ اس قسم کا معاملہ ہوا تھا, گناہ کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے یہ علاج اس کے لیے خاص کیا, اس کو یہ مشورہ دیا. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے سچ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے اوپر خاص رحمت کی نظر فرماتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ پاک جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں اور جہنم سے اس کی نجات، اور ساتھ میں وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، دوگنا پالیسی اس کے دل سے نکل جاتی ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. آج کل زیادہ تر ہم اور آپ اسی دوگلے پالیسی میں مبتلا ہیں کہ ظاہر میں تو بڑے ٹیپ ٹاپ کر کے اوپر سے سچ بن کے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر لیتے ہیں، لیکن اندر ہمارا سب کا زنگال ہوا ہوا ہے، گناہ ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑے ہوئے ہیں، پل پل پر ہم جہاں موقع ملتا ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب مخلوق کے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ایسا کرتے ہیں جیسے بہت بڑے ہم نیک ہوں، نیکوکار ہوں. اصل چیز وہ دل کی حالت کی درستگی ہے. دل کی اصلاح جب ہو جائے، اندر کا جب انسان وہ انسان بن جائے، دل حقیقی معنی میں پاک اور صاف ہو جائے، گناہوں کی نفرت اس کے اندر بیٹھ جائے اور اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کا جذبہ اس کے اندر جڑ پکڑ لے، تو یہ اصل انسان مخلص انسان ہے، یہی حقیقت میں کامیاب ہونے والا انسان ہے. ورنہ ہماری مثال اگر ایسی ہی ہو کہ اندر سے گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوں، اوپر سے اپنے آپ کو صفا ستھرا کر کے دکھا رہے ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے غلاظت کے ڈھیر کے اوپر سونے اور چاندی کے ورق چڑھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ سونے کی ڈلی ہے، کہ اوپر سے تو دیکھنے میں سونا اور چاندی نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے گندگی اور فضلہ ہو. برخلاف اس کے کہ ایک انسان ظاہری طور پر بالکل عام سادہ مزاج انسان ہے، لیکن اندر سے اس کا دل اجلا اور منجلا ہے، اللہ پاک کا خوف اور محبت اس کے دل کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے. ایسا انسان جو اندر سے صاف ستھرا ہے، جس کا دل پاکیزہ ہے، اس کی مثال ایسا ہے جیسے سونے کا ٹکڑا کہ بظاہر وہ اس کے اوپر مٹی اور میل کچیل لگا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو سنار، اس کو جب کسوٹی پر ڈال کر اور اپنے خاص طریقے پہ اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، میل کچیل دور کرتا ہے، تو اندر سے کھرا سونا نکل کر آ جاتا ہے. تو ایک انسان جس کا دل، جس کا اندرون وہ صاف ستھرا ہو، مخلص ہو، جو کام بھی کر رہا ہو اپنے رب کی محبت میں کر رہا ہو، جس چیز سے رک رہا ہو اپنے رب کی محبت سے رک رہا ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو لوگوں سے خوف مت کرو، مجھ سے خوف کرو. جبکہ اللہ پاک نے دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، عام معاشرے کے اندر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انسانوں سے تو ڈرتے ہیں، انسانوں سے شرم و حیا کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ پاک سے حیا نہیں کرتے، اللہ پاک سے نہیں شرماتے، اللہ پاک سے نہیں ڈرتے. فرمایا وہ معہم اینما کانوا، حالانکہ اللہ پاک تو اپنے ہر بندے کے ساتھ موجود ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، جہاں کہیں 3 آدمی سرگوشیاں کر رہے ہوں، چپ چاپ خفیہ باتیں کر رہے ہوں، فرمایا چوتھا اللہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جہاں کہیں 5 آدمی سرگوشی کر رہا ہوں، الا هو سادسهم، چھٹے اللہ پاک ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، اس سے کم تعداد ہو یا اس سے زیادہ تعداد ہو، جہاں کہیں بھی انسان موجود ہوتے ہیں ساتھ میں اللہ پاک کی ذات موجود ہوتی ہے. اس کی ذات کا استحضار اگر ہو جائے تو حرام ہے کہ انسان کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے، گناہوں کے کرتے وقت اس کو شرم آئے گی، حیا آئے گی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت اقدس، حضرت والد ماجد، اللہ پاک ان پر رحمتوں کی بارش برسائے، جنت الفردوس کے اونچے مرتبوں پر اللہ پاک ان کو جگہ عطا فرمائے. آپ کے پیر و مرشد حضرت عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ علاج بتایا کرتے تھے کہ گناہوں سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کو اختیار کرے. فرماتے ہیں چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں کہ گناہ کرتے وقت ہم یہ استحضار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ دوسرا طریقہ اختیار کر کے یہ تصور کرو جس وقت گناہ کا داعی اور تقاضا پیدا ہو رہا ہو، یہ تصور کر لو کہ اگر اس وقت میرے ابا اما مجھے دیکھ لیں، یہ جو بڑے ہیں، یا مثال کے طور پہ میری آل اولاد مجھے دیکھ لیں اس گناہ کو کرتے ہوئے جو میرے چھوٹے ہیں، یا مثال کے طور پہ میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں جو میرے ہم عمر ہیں، ہم اثر ہیں، یا میرے استاد مجھے دیکھ لیں، یا مجھے شاگرد مجھے دیکھ لیں، کسی بھی انداز سے انسان یہ تصور کرے کہ اگر اس جرم اور اس گناہ کو کرتے ہوئے میرے بڑے یا میرے چھوٹے یا میرے ہم عمر اگر اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا میں یہ گناہ کروں گا؟ ہرگز ہرگز انسان اس گناہ کو نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو انسان کا بنانے والا خالق، جو انسان کو بنا کر اس کے اوپر اپنی ملکیت کو برقرار رکھنے والا، جو انسان کا مالک، جو انسان کو ہر لمحے رزق دینے والا، جو اس کا رازق، جو اس کو ہر لمحے آگے تربیت کرنے والا, جو اس کا رب, ان تمام چیزوں کو, اختیارات کو اپنے اختیار میں لے کر اس انسان کو زندگی دے کر اس کی زندگی کو آگے چلانے والا, جب یہ تصور انسان کر لے کہ اس ذات کے ہوتے ہوئے میں گناہ کروں تو یہ کیا مجھے زیب دے گا, تو اس معمولی سے تصور کو اپنے دھیان میں لانے سے انسان اس گناہ سے رک سکتا ہے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. جب صحابہ نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اذا سألک عبادی عنی, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں, ایک صحابی آئے تھے, پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے, ہم سے دور ہے, تاکہ ہم اس کو فأناجی پکار پکار کر اس سے ہم اپنی مناجات کریں, یا وہ ہم سے قریب ہے, فأناجی, تاکہ ہم اس سے سرگوشیاں کریں. فأناجی, ایک کے اندر پکارنے کا فأناجی تاکہ ہم پکاریں, اور دوسرے میں کہا فأناجی, اگر وہ ہم سے قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں. اللہ پاک نے اس سوال کے جواب میں آیت نازل فرما دی, اذا سألک عبادی عنی, جب آپ سے میرے بندے, اس میں بھی اللہ پاک نے اپنائیت کا کتنا اظہار کیا. جہاں کہیں ماں اپنے بچوں کا تذکرہ کرتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ فلانے نے اس طرح کیا, تو اس میں وہ محبت نہیں چھلکتی, لیکن جب وہ کہتی ہے کہ میرے فلانے بچے نے یہ کیا, تو اس میرے کے اندر جو اپنائیت کا احساس ہے اور محبت ہے, یہ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ذکر کی ہے. ایک جگہ فرمایا, قل, آپ فرما دیجئے کہ یا عبادی, اے میرے بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں ان سے دور ہوں یا قریب ہوں, تو آپ ان کو جواب دے دیجئے, فإنی قریب, میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اس لیے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اللہ پاک اتنے قریب, بندے کے قریب موجود ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ جب کبھی کسی گناہ کا احساس ہو, داعیہ اور تقاضا پیدا ہو رہا ہو, تو ابتدائی مرحلے میں اگر اللہ پاک کی ذات کا استحضار نہ ہو رہا ہو, تو اپنے بڑوں کا یا چھوٹوں کا یا ہم عمروں کا استحضار کرو کہ اگر وہ ہوں تو کیا میں گناہ کروں گا. کوئی بھی گناہ انسان کر رہا ہو, گناہ چونکہ بے شمار ہیں اور ہر انسان کے گناہ الگ الگ ہوا کرتے ہیں, شیطان بڑا عیار, بڑا مکار اور بڑا یہ چالاک ہے, یہ ہر انسان کو اس کی نفسیات سے لا کے مارتا ہے. عوام کو عوام کے اعتبار سے لا کے مارے گا, خواص کو خواص کے اعتبار سے لا کے مارے گا, مالداروں کو مال کے ذریعے سے مارے گا, غریب کو غربت کے ذریعے سے مارے گا, مردوں کو مردوں کے انداز میں مارے گا, عورتوں کو عورتوں کے حساب سے مارے گا. ہر شخص یہ نفسیات کو جان کر اسی کے میدان میں جو اس کی سوچ ہوتی ہے, جو اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں, اسی کے اندر اس کو پھنسا کر اس کو یہ ورغلاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ بارہا حضرت اقدس حضرت والد ماجد سنایا کرتے تھے کہ رات کی تنہائی کا عالم تھا, تہجد پڑھ رہے تھے, اندھیرا چھایا ہوا تھا, اچانک روشنی ہو گئی اور اعلان ہوا, آواز آئی کہ اے عبد القادر, آج ہم تم سے راضی ہو گئے اور ہم نے تم کو اپنی تجلی سے منور کر دیا. بظاہر وہ تجلی گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہی تھی, یہ ظاہر کیا جا رہا تھا, اور کہا کہ اس تجلی کے نتیجے میں ہم آج آپ کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر نمازیں معاف کر دی. یہ خبر سنتے ہی حضرت فرمان سمجھ گیا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے, شیطان ہو سکتا ہے. فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھتے ہی شیطان کافور ہو گیا, رفع چکر ہوا, اندھیرا چھا گیا. پہلا وار جب ناکام ہوا تو دوسرا وار فوراً کیا, کہا کہ اے عبد القادر, آج تم اپنے علم کی بدولت بچ گئے. فرمایا کہ کمبخت, اپنے علم کی بدولت نہیں, محض اپنے اللہ کے فضل کی بدولت بچا ہوں. اگر فرما دیتے ہاں اپنے علم کی بدولت بچا ہوں, تب بھی بڑائی آ جاتی, اپنے علم پر گھمنڈ آ جاتا. فرمایا کہ نہیں, اپنے علم سے نہیں بلکہ محض اپنے اللہ کے فضل سے بچا ہوں. تو شیطان خواص کو خواص کے جو ان کی کمزوریاں ہیں اور دوسرے انداز ہیں, ان اندازوں سے لالا کے مارتا ہے. تو اس کی تدبیروں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو, شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. اس کو جب دشمن سمجھے گا, اس کی عیاریوں مکاریوں کو انسان سمجھے گا, اور گناہ کا جب تقاضا پیدا ہو رہا ہو, تو وہ سوچ لے کہ ایک طرف شیطان مجھے ورغلا کر گمراہ کرنا چاہ رہا ہے, دوسری طرف رب کی رضا مجھے چاہیے. تو اس وقت جب نفس اور شیطان کی طرف سے تقاضا آیا اور انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے کہ نہیں یہ گناہ نہ کرو, تو اس ٹکراؤ کے وقت میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. اگر وہ گناہ کر بیٹھا, اس نے رحمان کو ناراض کیا, شیطان کو راضی کر لیا,
بعد میں توبہ کر لے لاکھ توبہ کر لے, لیکن اس نے جو عملی ثبوت پیش کیا تو اللہ پاک کی ناراضگی کا کام تو کر لیا. بے شک اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, لیکن بندے نے خلاف ورزی تو کر لی اللہ پاک کی, اتنی دیر تک کے لیے وہ ناراضگی تو اس نے مول لے لی. لیکن اگر اس کشمکش کے وقت میں اس نے اللہ پاک کی رضا کو مد نظر رکھا اور اس ٹکراؤ کے وقت میں اپنی خواہشات کو کچل دیا, تو یہ شخص اصل کامیابی حاصل کرنے والا ہے, اور اللہ پاک کی محبت کو یہ غالب کرنے والا ہے. اس کی بدولت اللہ پاک اس کو اپنی رضا اور قرب عطا فرماتے ہیں. یہ دل آسانی کے ساتھ قابو میں نہیں آتا, اس دل کو قابو کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوا کرتی ہے, کہ جو اس کی برائیوں کو اجاگر کر کے اور نفس کی کشمکش کو واضح کر کے انسان کو اس ڈگر پہ لاتے ہیں کہ انسان یہ امتیاز کر سکتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے. اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے نیک باتیں, نیک صحبتیں, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے ذریعے سے انسان اپنے اس نفس کو قابو میں لا سکتا ہے. ورنہ یہ نفس تو ایسا عجیب اور غریب ہے کہ صحابہ تک بھی اس نفس کی عیاریوں اور مکاریوں سے ڈرا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرتے تھے, چونکہ انسان کبھی بھی دھوکے میں آ جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس نفس کو قابو میں لانے کے لیے, اس دل کو سنوارنے کے لیے, سدھارنے کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل تو ہر ایک کو ملا ہوا ہے, لیکن وہ دل جو حقیقت میں دل ہو, جس دل میں اللہ پاک کی معرفت ہو, نور الہی ہو, اللہ کی محبت ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, یہ دل بڑی مشکل سے دل بنتے ہیں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. درویشوں کی صحبت میں رہ کر انسان کا دل حقیقت میں دل بنتا ہے, اور جب دل حقیقت میں دل بن گیا تو پورا وجود انسان کا صحیح سلامت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دل ہی وہ مرکز ہے جس سے پورے وجود کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں. یہ ہاتھ, پاؤں, زبان, آنکھیں, ناک, کان, پورا وجود, شرمگاہ, ہر ہر چیز یہ دل کے تابع ہے, کہ دل جو فیصلہ کرتا ہے انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا وجود خراب, اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا وجود صحیح. سن لو, وہ دل, وہ لوتھڑا فرمایا کہ وہ دل ہے. اس دل کی اصلاح ضروری ہے. جب اصلاح ہو جائے گی تو انسان اللہ پاک کی رضا حاصل کرے گا خوشی خوشی, اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا جذبوں کے ساتھ. اور اس کے اندر خرابیاں جب آئیں گی تو پاک صاف دل کے اندر جب خرابی آتی ہے تو انسان اس کو پھر برداشت نہیں کر پاتا, اس کو جلد سے جلد دور کرنے کی اس کو فکر نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس احساس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہر وقت وہ ہم سے واقف ہیں. اور اس نے فرما دیا کہ تم مجھ سے ڈرو, انسانوں سے مت ڈرو, لوگوں سے مت ڈرو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو ظاہر میں گناہوں سے بچتا ہو لیکن باطن کے اندر جا کے گناہ کر لیتا ہو تو یہ پکا منافق ہے. کہ ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ. کہ ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کر رہا ہے, اور تنہائی میں جا کر, اکیلے میں جا کر, مخلوق سے چھپ کر وہ گناہ کر رہا ہے, تو یہ آدمی اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ایک آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہو, تنہائی کے اندر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو, اور اللہ سے تنہائی کے اندر باتیں کرتا ہو, عرض و معروض کرتا ہو, تنہائی کے اندر اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہو, اسے تعلق کو جوڑتا ہو, تو ایسے تنہائی کے اندر اللہ پاک سے رشتوں کو جوڑنے والوں کے لیے ضمانت دی گئی ہے. فرمایا کہ جو تنہائی میں مجھ سے ڈرتا ہے میں ظاہر میں بھی اس کی ظاہری حالت کو بھی سنوار دوں گا. جو ظاہر میں اپنی حالت سنوار لے لیکن باطن کی حالت کو نہ سنوارے, ایسا شخص تو فاسق اور فاجر ہے. لیکن جو شخص تنہائی کے اندر اندرونی طور پر, باطنی طور پر, جس کے اندر اللہ پاک کی محبت آ جائے, اللہ پاک کا خوف آ جائے, تقوی کی صفت آ جائے, تو فرمایا کہ وہ مخلوق کے درمیان میں بھی ہوتے ہوئے اللہ پاک اس کی حالت کو درست فرما دیں گے. تو غرض یہ ہے کہ اس دل کو اللہ پاک کی محبت کے قابل بنانے کے لیے اس کی اصلاح ضروری ہے, برائیوں سے اجتناب ضروری ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک انسان بے شمار اطاعت اور عبادت کرے اور دوسری طرف گناہ کرے, تو ان دونوں کا جب تقابل کیا جاتا ہے تو گناہ سے بچنا یہ زیادہ بڑی عبادت اور اطاعت ہے. کہ گناہ کا جو ناسور ہے, گناہ کے جو زہریلے اثرات ہیں, اس گناہ کے ذریعے جو اللہ پاک کی ناراضگی مل گئی, یہ اتنا مہلک مرض ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر انسان نیکیاں کرنے والا ہو, بے شمار نیکیاں کرتا ہو, لیکن گناہ بھی ساتھ میں کرتا ہو, تو فرماتے ہیں کہ گناہ کا چھوڑنا اور نیکیوں کا کرنا ان دونوں کا جب تقابل کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ گناہ کو چھوڑنے کا عمل کئی عبادات کے کر لینے سے بہت لاکھوں درجے بہتر ہے. اصل چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے دور رکھے، اور اس بات کو یاد رکھے کہ جو بھی گناہ وہ کر رہا ہے، اول تو کیا معلوم کہ اس گناہ کے کرنے کے دوران ہی موت آ جائے، بہت ممکن ہے کہ گناہ کے بعد توفیق سلب ہو جائے، کیونکہ توفیق خالصتاً اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے. وما توفیقی الا باللہ، قرآن کریم میں انبیاء نے جب فرما دیا کہ ہمیں جو توفیق ملی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اور آپ وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو اللہ کے ایک ادنا سے اور گناہوں میں لدے ہوئے، گناہوں کے بوجھ کے اندر ڈھکے ہوئے گناہگار بندے ہیں، تو ہماری توفیق بھی خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک انسان جری ہو جائے اور گناہوں پر گناہ کرنے لگے، ممکن ہے کہ کسی جرت کی وجہ سے، کسی گستاخی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق سلب ہو گئی. جب توفیق سلب ہو جائے تو ہم پھر گناہوں کے انبار میں ہوں، ممکن ہے کہ ہماری موت آ جائے، تو پھر بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب نہ پھٹکے، اور اگر گناہ ہو جائے تو تاخیر نہ کرے، فوراً توبہ کر کے اپنے گناہ کے داغ کو فوراً صاف کرا لے، پاک و صاف ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتا رہے، خوف زدہ رہے. تو اس خوف کی بدولت اللہ پاک انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی نجات انشاءاللہ ہمارے لیے یقینی ہو جائے گی. باقی مضمون انشاءاللہ اور بھی باقی ہے، زندگی بخیر آئندہ جمعہ عرض کریں گے. اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ وہ دونوں چیزیں کہ جب بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں تو اس کو ایک عجیب لذت ملتی ہے. خوف کو سامنے رکھتا ہے تو اس کی عجیب چاشنی ہے، اور جب اللہ کی محبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اس کا عجیب مزہ ہے. ان دونوں کی آمیزش سے جب بندہ اطاعت اور عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی مرضی کے مطابق اس کے کام بھی بناتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس بندے کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور مختصر سی دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.